سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، ایک نعت کہہ چکا ہوں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر کسی بھی قوم میں اعلان جہاد کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے تو وہ قوم اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود فنا ہو جاتی ہے۔ اس روایت کے بانی حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام قرار پائے، اور یہ روایت ہر دور اور ہر نظام میں آج بھی قائم ہے۔ یہ کربلا ہی کا اعجاز ہے کہ ہم ستم کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ظلم شکن ہر دور میں سلطان جابر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہر چھوٹے بڑے ہر اقسام کے تمام ظالموں کو لرزہ براندام کر دیتا ہے۔ یہ کربلا اور حسینیت کی مقدس آواز ہے جو 1400 سال سے گزرنے کے باوجود آج بھی کبھی مظلوم سیاہ فام انسانوں کی جد و جہد کی صورت میں سرزمین افریقہ میں گونجتی ہے، تو کبھی ایشیا کے مظلوم استعمار زدہ عوام کو جوش دلاتی ہے۔ آج کربلا آواز دے رہی ہے کہ اٹھو اور سب کے سیاہ چہرے سے نقاب اٹھا کر ظلم کے پیکر پر کاری ضربیں لگاتے رہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل یومین عاشورہ کل ارضین کربلا، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ امام حسین السلام کے چاہنے والوں کے لیے ہر روز مانند عاشورہ ہے کہ جہاں جہاں مظلومیت ہے وہاں وہاں کربلا ہے۔ برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کبھی نہ بھولیں۔ ظالم کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت اور کلمہ حق کی تبلیغ کا جذبہ ابھارتے رہیں کہ یہی مقصد حسین ہے۔ اتنی بڑی قربانی محض انسان کی نجات کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی نجات کے لیے انجام دی گئی ہے۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں جدید ٹیکنالوجی، بالخصوص سوشل میڈیا کے خاندان پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، جدید ٹیکنالوجی نے انسانی معاشرے میں کئی مثبت اور منفی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے گھر اور گھرانے کی تشویشوں میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ گھرانہ بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسمانی، روحانی اور عاطفی۔ گھرانے کے جسمانی حصے کو میاں بیوی اور دیگر افراد خاندان، اور نفسیاتی، روحانی اور عاطفی حصے کو خاندان میں موجود مہر و محبت مکمل کرتی ہے۔ خاندان کا جسمانی حصہ گھرانے کے ڈھانچے کو تشکیل دیتا ہے اور روحانی اور عاطفی خصوصیات اس ڈھانچے میں روح و جان پھونکتی ہیں۔ جس خاندان میں مہر و محبت ختم ہو جائے تو اس خاندان کی گویا روح اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ جس بدقسمت خاندان میں مہر و محبت کا فقدان ہو جاتا ہے وہ خوشبختی، سعادت اور کامیابی و کامرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ محبت اور عطوفت انسان کو حال اور مستقبل سے پر امید کرتی ہے اور انسانی رشتوں اور تعلقات کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ ایک بہترین خاندان وہی خاندان ہوتا ہے جس کا بدن اور روح، یعنی خاندانی ڈھانچہ اور مہر و محبت، دونوں صحیح و سالم اور مکمل ہوتی ہیں۔ آج عملی طور پر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا، بالخصوص انٹرنیٹ، ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ نے گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے بظاہر نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور کر دیا ہے۔ گھر کے افراد ایک چھت تلے نزدیک بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ گھرانے کے افراد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن آپس میں گفتگو کی بجائے واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام اور اس طرح کے دیگر سوشل میڈیا کے وسائل میں مشغول رہتے ہیں۔ جس گھرانے میں سوشل میڈیا کے وسائل اور امکانات نے گھر کر لیا ہے، وہاں گھرانے کے افراد کے مل بیٹھ کر گپ شپ لگانے اور ایک دوسرے کے حال احوال اور تبادلہ خیال اور ایک دوسرے سے باخبر رہنا ناپید ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس زاویے نے خاندانی نظام اور باہمی میل جول کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی جانے والی معلومات اور ان کے ذرائع اور منابع بھی عام طور پر غیر مستند ہونے کے ساتھ ساتھ غیر علمی اور اکثر معاشروں کے عملی تقاضوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان مطالب کے بے بنیاد ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کی تاثیر اور اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی اور مجازی دنیا بظاہر ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن آج کی سائبر اور سوشل میڈیا کی دنیا نے مجاز کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے اور حقیقت کہیں دور اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ سماجی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال خاندان کے عاطفی اور مہر و محبت کے رشتوں اور رابطوں کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے بعض گھرانوں میں خاندان کے افراد کی باہمی گفتگو کا دورانیہ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ تک رہ گیا ہے۔ بعض خاندانوں میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی بدولت اختلافات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں بیوی بھی اس مصیبت سے محفوظ نہیں ہیں اور سوشل میڈیا کے استعمال نے ان کے درمیان تعلقات کو کافی حد تک سرد کر دیا ہے۔ زندگی کے دونوں پارٹنر آپس میں رابطوں کی بجائے دوسروں سے زیادہ رابطے میں ہیں۔ اس طرح کے رابطوں کی وجہ سے باہمی اعتماد میں کمی ایک لازمی امر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب اعتماد کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے خاندان، بلکہ بعض اوقات ازدواجی زندگی کے خاتمے اور باہمی جدائی پر منتج ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس وقت یہ ذریعہ عوام الناس میں فحاشی، عریانی، پورنوگرافی اور ننگی فلموں اور ڈراموں کی تشہیر کا بھی سب سے آسان ذریعہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف صفحات پر معاشرتی اقدار کے خلاف، دینی تعلیمات کے مخالف اور نفسیاتی بیماریوں کو پھیلانے والی یہ فلمیں، کلپ اور ڈرامے نئی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا فرد انتہائی کم قیمت پر ان دین اور اقدار مخالف پروگراموں کو بڑی آسانی سے کہیں بھی بیٹھ کر اپنے چھوٹے سے موبائل سیٹ پر آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود یہ غیر اخلاقی مواد نئی نسلوں کو دیمک کی طرح اندر اندر سے چاٹ رہا ہے اور انہیں حقیقت اور انسان دوستی کے راستے سے منحرف کر رہا ہے۔ ان سائٹوں اور صفحات پر مغربی کلچر کا انتہائی ناپسندیدہ پہلو نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ مغرب کا یہ کلچر دنیا کی دوسری ثقافتوں کے لیے زہر قاتل ہے اور معاشرے کی بنیادی اقدار کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے۔ فلموں، ڈراموں کے علاوہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر گیمز بھی اپنے منفی پہلو کے حوالے سے نئی نسل کے لیے کم نقصان دہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی ممنوع کمپیوٹر گیمز ایک معمولی اینٹی فلٹر یا فلٹر شکن اور مخصوص کمپیوٹر پروسیس سے ہر صارف تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ دوسری طرف بہت سی مفت اور معمولی قیمت پر ایسی سائٹس اور کمپیوٹر صفحات میسر ہیں جن کو کمپیوٹر کا معمولی علم رکھنے والا بھی آسانی سے استعمال میں لا کر ممنوع ویڈیو گیمز اور ممنوع صفحات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسے سوشل میڈیا کے بغیر زندگی ادھوری اور نامکمل نظر آتی ہے۔ وہ گھر، دفتر، گاڑی، گویا ہر جگہ پر اس سے منسلک اور اس میں منہمک رہنا پسند کرتا ہے۔ اس نشے نے بھی خاندانی زندگی، بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق نشہ ایک طرح کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ دیوانہ وار انٹرنیٹ کے استعمال کے قائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سماجی زندگی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، اور صارف خود بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشینی اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں غرق ہونا پسند کرتا ہے۔ معروف محقق فلپ بولٹن نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے 265 افراد پر 2 سال تک تحقیقی کام انجام دیا۔ فلپ کی تحقیق کے نتائج کے مطابق انٹرنیٹ کے استعمال نے ان افراد کو گوشہ نشینی میں مبتلا کر کے افسردگی اور ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا۔ ان افراد کے روابط کا واحد ذریعہ انٹرنیٹ رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے سے کٹ گئے، اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو کر رہ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، جہاں نوجوانوں کی تعداد آبادی کی شرح کے حوالے سے زیادہ ہے، اس میں بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کے نشے کے بہت سے منفی اثرات برآمد ہوئے ہیں، جن میں تعلیمی میدان میں کمزوری، معاشرتی رابطوں میں کمی، خاندان کے افراد کے درمیان مہر و محبت اور میل جول میں فقدان، اور صارف کا اجتماعی زندگی سے انفرادی زندگی کی طرف رجحان خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسی حوالے سے فرماتے ہیں، جب انسانی جسم کا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے تو سب کو خطرے کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس حوالے سے خبردار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر میں آلودگی بڑھ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے کہ فلاں شہر میں آلودگی کی شرح بڑھ گئی ہے، لہذا احتیاط کی جائے۔ بے شک یہ فضائی آلودگیاں نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ انسان کے بدن، پھیپھڑوں، اعصاب اور خون وغیرہ کے لیے خطرناک ہیں، لیکن ثقافتی آلودگی کیا ہے؟ کیا کسی معاشرے کا کلچر اور اس کی ثقافت بھی آلودہ ہو سکتی ہے؟ کیا ثقافتی آلودگی سے پاک ہونا اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ جب کسی ملک کی ثقافتی فضا شہوت، فحاشی، عریانی، بےہودگی، منشیات اور دیگر اخلاقی رذائل سے آلودہ ہو جائے تو اس معاشرے کی فضا مذکورہ آلودگیوں سے بھر جاتی ہے، تو کیا اس طرح کے آلودہ ثقافتی فضا اور ماحول میں سانس لینا نقصان دہ نہیں ہے؟ بظاہر متمدن دنیا میں ابھی تک خاندانی تعلقات اور رشتوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ اس مسئلے پر ماہرین سماجیات کی توجہ تیزی سے مبذول ہو رہی ہے، جو یقیناً خوش آئند ہے۔ عصر حاضر کے معروف دانشور بلزاق کا کہنا ہے، ایک اچھی ازدواجی زندگی کے لیے شائستہ قطب نما اور رہنما کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ گھر اور گھرانے کی اکائی کی اصلاح اور تعمیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر معاشرہ گھر اور گھرانے سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ اگر گھرانہ صحیح راستے پر ہوگا تو معاشرہ خود بخود صحیح سمت میں حرکت کرے گا۔ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں خاندانوں کی تشکیل ضروری ہے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو شادی کرنے اور ازدواجی زندگی شروع کرنے کے حوالے سے ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہم فکر اور ہم آہنگ اور دونوں کے درمیان تعلقات اور اعتماد کی اعلیٰ سطح ہونی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سب سے زیادہ با اعتماد اور محرم راز سمجھے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دو برابر کے حصہ دار اور پارٹنر ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو مکمل کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی زندگیوں کو مطمئن اور بھرپور بنانے کے لیے دونوں کا باہمی اعتماد بنیادی شرط ہے۔ مطمئن ازدواجی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھی اور دوست ہونا ضروری ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی شادی شدہ جوڑے میں ہم آہنگی اور تفاہم پیدا نہیں ہو رہا ہو تو اس صورت میں اجرت پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جدائی اور طلاق سے پہلے آخری حد تک تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اس میں خیر کثیر قرار دے دے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں ضرور نوازیے گا، اور محرم الحرام کی مناسبت سے جو ہمارا پروگرام نشر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی اپنی آرا سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 تیر 5 محرم الحرام اور 1 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دستیر سن 1365 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران غازیان اسلام نے ایک برق آسا کارروائی کر کے ایران کے سرحدی شہر مہران کو صدامی فوجیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا۔ اس کامیاب کارروائی کے دوران صدامی فوجیوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ مہران شہر کی آزادی کے بعد جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس کارروائی میں عراق کی جہر افواج کے 10,000 سے زیادہ اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ 1,210 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس درمیان 110 ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، جبکہ 65 سے زیادہ ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں اور دیگر جنگی ساز و سامان صحیح و سالم حالت میں غازیان اسلام کے ہاتھ لگا۔ کربلا ایک کے نام سے موسوم اس فوجی حملے کے دوران، جو یا ابو الفضل العباس کے رمزیہ نعرے سے شروع ہوا تھا، ایران کے 145 مربع کلومیٹر کے وسیع علاقے کو صدامی فوجیوں کے وجود سے پاک کر دیا گیا۔ پانچ محرم الحرام سن 1310 ہجری قمری کو ایران کے شمال مغربی علاقے آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم دین ملا احمد نے وفات پائی. وہ فاضل مراغعی کے نام سے معروف ہیں. انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں مشہور اساتذہ مثلاً شیخ مرتضی انصاری کے زیر سایہ فقہ، اصول اور دیگر علوم حاصل کیے. وہ ایران واپسی کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. فاضل مراغعی نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی ہیں. یکم جولائی سن 1646 عیسوی کو جرمن ریاضیداں اور فلسفی گوٹفریڈ ویلہم لیبنٹس جرمنی کے شہر لائپزگ میں پیدا ہوئے. انہوں نے پہلے فلسفے اور بعد میں ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور اسی مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی. لائبنٹس نیوٹن کے زمانے میں ہی ریاضی میں اصول تحلیل لے نظریہ پیش کرنے میں کامیاب ہوئے. اس جرمن ریاضی داں کی کتابوں میں شعور آدمی سے متعلق جدید تحقیقات، ماوراء الطبیعہ کے بارے میں بحث، اخلاق اور خیر و شر قابل ذکر ہیں. یکم جولائی سن 1852 عیسوی کو بر صغیر کا پہلا ڈاک ٹکٹ جاری ہوا. یہ ڈاک ٹکٹ تاریخ میں سندھ ڈاک ٹکٹ کے نام سے معروف ہے، جو ہندوستان پر قابض ایسٹ انڈیا کمپنی نے کراچی سے جاری کیا. یہ ڈاک ٹکٹ نہ صرف یہ کہ بر صغیر بلکہ بر اعظم ایشیا کا بھی پہلا ڈاک ٹکٹ تھا. اس ٹکٹ پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا مونوگرام اور سندھ ڈسٹرکٹ ڈاک کی عبارت لکھی ہوئی تھی. یکم جولائی سن 1867 عیسوی کو کینیڈا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی. 15ویں صدی عیسوی کے اواخر میں کینیڈا پر قبضے کے لیے برطانیہ اور فرانس کے درمیان رسہ کشی جاری رہی. یہ رسہ کشی ان دونوں سامراجی ممالک کے درمیان جنگوں کا سبب بنی، جو سن 1689 سے تقریباً 75 سال تک جاری رہیں. ان جنگوں میں بالآخر فرانس کو شکست ہوئی. 19ویں صدی کے اوائل سے کینیڈا کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور سن 1867 میں کینیڈا پر سے برطانوی تسلط کا خاتمہ ہو گیا. یکم جولائی سن 1960 عیسوی کو برطانوی صومالیہ اور اطالوی صومالیہ کے انضمام سے صومالیہ کا ملک وجود میں آیا. سن 1884 میں برطانیہ نے صومالیہ کے ایک حصے کو اپنی نو آبادیات میں شامل کیا. اس کے بعد اس کے بعض دیگر علاقوں پر اٹلی قابض ہو گیا. سن 1901 سے 1920 تک حریت پسند لیڈر محمد بن عبداللہ حسان نے برطانوی سامراج کے خلاف تحریک چلائی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. صومالیہ شمال مشرقی افریقہ کے اس علاقے میں واقع ہے جسے افریقہ کا سینگ کہا جاتا ہے. اس کی سرحدیں ایتھوپیا، کینیا اور جیبوٹی سے ملتی ہیں. صومالیہ بحر ہند اور خلیج عدن کے ساحل پر واقع ہے. یکم جولائی سن 1997 عیسوی کو برطانیہ نے ہانگ کانگ کا اہم جزیرہ چین کو واپس کر دیا. سن 1842 میں جنگ افیون کے دوران برطانوی فوج نے اس جزیرے پر قبضہ کیا اور چین نے اس کو واپس لینے کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ چنانچہ سن 1898 میں ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ 99 سال کے پٹے پر برطانیہ کے حوالے کیا گیا۔ 1985 میں دونوں ملکوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی روح سے برطانیہ ہانگ کانگ پر اپنی اجارہ داری ختم کر کے اس کو چین کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یکم جولائی سن 2003 عیسوی کو معروف سندھی افسانہ نگار جمال ابلو نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جمال ابلو پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم علی خان ابلو کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سانگی میں حاصل کی اور کچھ عرصہ جوناگڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جمال ابلو 1948 میں وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ اس دوران وہ سندھ اسمبلی کے سیکرٹری اور سروسز ٹریبیونل کے چیئرمین بھی رہے۔ البتہ ان کی پہچان ادب اور ان کے ترقی پسند خیالات سے تھی۔ جمال ابلو نے اسکول کے زمانے سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی پہلی کتاب پشو پاشا افسانوں کا مجموعہ تھی جس نے انہیں امر کر دیا۔ ان کی کہانیوں نے مواد، اسلوب، فن اور خیالات کے حوالے سے سندھی ادب میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ان کے بعض افسانوں کا ترجمہ اردو، انگریزی، روسی اور جرمن زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا کہ محمد ایک اخبار کے دفتر میں کام میں مشغول ہے۔ آپ کو یہ بھی یقیناً یاد ہوگا کہ وہ اس اخبار میں ایک مترجم کے طور پر ملازمت کر رہا ہے۔ آج جب وہ اخبار کے دفتر سے واپسی پر اپنے ہاسٹل کی عمارت میں داخل ہوتا ہے تو اسے نوٹس بورڈ کے ارد گرد لڑکوں کا جھمگٹا نظر آتا ہے۔ نوٹس بورڈ پر کوہ پیمائی کے بارے میں ایک اعلان چسپا ہے کہ جس پر لکھا گیا ہے کہ جو طلبہ کوہ پیمائی پر جانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام اس نوٹس بورڈ پر لکھ دیں۔ محمد کو ان لڑکوں میں اپنا دوست علی بھی نظر آتا ہے۔ علی الیکٹریکل کا اسٹوڈنٹ ہے۔ محمد تھوڑا سا آگے جا کر علی سے اس اطلاعیے کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے اسے سننے کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن حسب معمول پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور جملے۔
چھ خبر است،
کیا ہو رہا ہے؟
برنامه،
پروگرام،
کوه نوردی،
کوه پیمایی،
جالب،
دلچسب،
هر کس،
هر شخص،
او دوست دارد،
اسے پسند ہے،
اسمش،
اس کا نام،
او می نویسد،
وہ لکھ رہا ہے یا وہ لکھے گا،
چه روزی،
کس دن،
پنج شنبه،
جمعرات،
زود
جلدی
تو علاقه داری
تمہیں شوق ہے
تو میدانی
تمہیں پتہ ہے
اسم آنها
ان کا نام
لیست
فہرست
چه جالب
کتنا اچھا
تو نمی روی
تم نہیں جاؤ گے
آنها بر می گردند
وہ واپس آئیں گے
کی
کب
من می روم
میں جاؤں گا
ما بر می گردیم
ہم واپس آئیں گے
با رامین
رامین کے ساتھ
در مورد
کے بارے میں
در این مورد
اس سلسلے میں
با ما
ہمارے ساتھ
تو بیا
تم آؤ
خوش می گذرد
اچھا ٹائم گزرے گا
آنها می آیند
وہ آئیں گے
ہمیں
تمام
من سعی می کنم
میں کوشش کروں گا
صحبت می کنم
بات کروں گا سامعین اب جب کہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی سن لیے ہیں تو اب چلتے ہیں محمد کے ہاسٹل کی طرف کہ جہاں علی اور محمد آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں۔
اینجا چه خبر است؟
یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟
یک برنامه کوهنوردی است۔
کوہ پیمائی کا ایک پروگرام ہے۔
کوهنوردی؟
کوہ پیمائی؟
آره، یک تفریح جالب، هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد۔
ہاں، یہ ایک دلچسپ تفریح ہے جس کسی کو شوق ہے اور جو کوئی بھی پسند کرتا ہے یہاں پر اپنا نام لکھ دے۔
این برنامه چه روزی است؟
یہ پروگرام کس دن ہوگا؟
پنج شنبه صبح زود۔ تو به کوهنوردی علاقه داری؟
جمعرات کو علی صبح۔ تمہیں کوہ پیمائی کا شوق ہے؟
آره خیلی۔
ہاں بہت زیادہ۔
رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند، اسم آنها در لیست است۔
رامین اور سعید بھی کوہ پیمائی کے لیے جائیں گے، ان کا نام اس لسٹ میں موجود ہے۔
آہ چه جالب، تو نمی روی؟
ہاں کتنا اچھا، تم نہیں جاؤ گے؟
بله من هم می روم، ما پنج شنبه صبح زود به کوہ می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم۔
ہاں میں بھی جاؤں گا، ہم جمعرات کی صبح پہاڑ پر جائیں گے اور رات کو واپس لوٹیں گے۔
خوب است۔
ٹھیک ہے،
تو ہم با ما بیا، خیلی خوش می گذرد، ہمیں یہ دوستان ما می آیند۔
تم بھی ہمارے ساتھ چلو، بہت اچھا وقت گزرے گا، ہمارے سبھی دوست وہاں آئیں گے۔
سعی می کنم، امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم۔
میں کوشش کروں گا، آج سعید اور رامین سے اس بارے میں بات چیت ہوگی۔ سامعین ایک بار پھر علی اور محمد کے درمیان ہونے والی گفتگو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ترجمے کے بغیر۔
اینجا چه خبر است؟
یک برنامه کوهنوردی است۔
کوهنوردی؟
آره، یک تفریح جالب، هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد۔
این برنامه چه روزی است؟
پنج شنبه صبح زود۔ تو به کوهنوردی علاقه داری؟
آره خیلی۔
رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند، اسم آنها در لیست است۔
آه چه جالب، تو نمی روی؟
بله من هم می روم، ما پنج شنبه صبح زود به کوه می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم۔
خوب است،
تو هم با ما بیا، خیلی خوش می گذرد، همه دوستان ما می آیند۔
سعی می کنم، امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم۔
سامعین، آپ نے علی اور محمد کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ رامین اور سعید دوسرے یونیورسٹی طلبہ کے ساتھ کوہ پیمائی پر جانا چاہتے ہیں۔ تہران کے اطراف میں، خصوصاً شمال میں، بڑے خوبصورت پہاڑ موجود ہیں۔ محمد کو بھی اس بات کا بڑا شوق ہے کہ وہ ان پہاڑوں پر جائے، لیکن اسے ایک مشکل کا سامنا ہے۔ محمد کو کون سی مشکل درپیش ہے، اس کا ذکر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران یورینیم کی افزودگی کے حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یورینیم افزودگی کی ہماری ٹیکنالوجی بمباریوں سے ختم ہونے والی نہیں، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا واضح اعلان۔ دوبارہ جارحیت کی صورت میں پہلے سے بھی سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جارح قوتوں کو ایران کی مسلح افواج کا انتباہ۔ ہندوستان اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں صہیونی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت، ایران کے ساتھ یکجہتی کا اعلان اور اسرائیل اور امریکہ کی مذمت۔ ایرانی قوم کی استقامت قابل تحسین ہے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور ایران پر امریکی حملے سے متعلق پاکستان میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ایران جوہری حق سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ ایرانی قوم اپنے پرامن جوہری پروگرام اور یورینیم کی افسودگی کے اپنے قانونی حق سے ہرگز چشم پوشی نہیں کرے گی، چاہے عالمی دباؤ کتنا ہی بڑھ جائے۔ ایک امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے صہیونی حکومت کی جانب سے مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ کا سامنا کیا ہے، لہذا ہماری قوم اتنی آسانی سے یورینیم کی افسودگی جیسے بنیادی حق سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں مذاکرات فوری طور پر دوبارہ شروع نہیں ہو سکتے۔ سید عباس عراقچی نے واشنگٹن اور تل ابیب کی متلون مزاجی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم مذاکرات میں شریک ہوں اور اسی وقت ہماری سرزمین پر بم برسائے جائیں تو ہم کیسے اعتماد کریں۔ ہمیں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا ہوگا کہ مذاکرات کے دوران دوبارہ کسی حملے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ یورینیم افسودگی کی ہماری ٹیکنالوجی بمباریوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے اور ہمارا پرامن ایٹمی پروگرام ملی عزت و افتخار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سید عباس عراقچی نے امریکیوں کے اس دعوے کے بارے میں کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات ختم ہو گئی ہیں
کہا کہ کوئی بھی بمباری کے ذریعے ہماری یورینیم افزودگی کی توانائی اور ٹیکنالوجی کو ختم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ایران یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا، کہا کہ ہمارا پرامن ایٹمی پروگرام ملی عزت و افتخار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ دوبارہ جارحیت کی صورت میں تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سینئر ترجمان جنرل ابوالفضل شکارچی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج پہلے سے کہیں زیادہ تیار اور مستعد ہیں، اور اگر صہیونی حکومت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو اس کا انتہائی سخت اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل ابوالفضل شکارچی نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جنگ رکنے جیسے جملے کو کبھی بھی کوئی آپشن نہیں سمجھا۔ انہوں نے صہیونی حکومت پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت ایران اور دنیا کے لیے کبھی بھی قابل اعتماد نہیں رہی۔ مسلح افواج کے سینئر ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی مسلح افواج موجودہ حالات میں پہلے سے بھی زیادہ تیار ہیں، اور کسی بھی قسم کی نئی صہیونی جارحیت کی صورت میں حملہ آوروں کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا جو نہایت تباہ کن اور عبرت ناک ثابت ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 935 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایران کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین، بچے اور عام شہری شامل ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے صرف تہران کی ایوین جیل پر بمباری کر کے تقریباً 80 افراد کو شہید کر دیا، جن میں جیل انتظامیہ کے افراد، قیدی اور قیدیوں کے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے، جس نے غزہ میں دسیوں ہزار بچوں کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے، ایران میں بھی معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایران پر غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملوں میں 38 معصوم بچے اور 132 خواتین شہید ہوئی ہیں، جن میں متعدد حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ عام شہری شہدا کی فہرست ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غاصب صہیونی حکومت بے شرمی کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے ایران میں صرف فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے سربراہ نے کہا ہے کہ 12 روزہ مسلط کردہ جنگ میں تہران کے 3 اسپتالوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے سربراہ ڈاکٹر نادر توکلی نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی 12 روزہ جارحیت میں تہران کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اسپتال، شہید مطہری اسپتال اور ایک کلینک کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے سربراہ نے منگل کو یونیورسٹی کے اندر ایک پریس کانفرنس میں صہیونی حکومت کی 12 روزہ جارحیت میں اسپتالوں اور علاج معالجے کے مراکز کو پہنچنے والے نقصانات اور طبی عملے کی خدمات کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شہید مطہری ٹراما اینڈ برن ہاسپٹل فوری طور پر مریضوں اور عملے کے افراد سے خالی کرا لیا گیا، اور صہیونی جارحیت میں اسپتال کا کوئی مریض یا عملے کا کوئی فرد شہید یا زخمی نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ 12 روزہ صہیونی جارحیت کے دوران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے اسپتالوں میں 705 زخمی لائے گئے، جن میں سے 33 شہید ہو گئے، 20 کا ابھی علاج ہو رہا ہے اور بقیہ کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایرانی قوم کی استقامت کی قدردانی کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے جا کر ایران کے خلاف حالیہ اسرائیلی جارحیت کے دوران شہید اور زخمی ہونے والے ایرانیوں کی یاد میں رکھی گئی تعزیتی کتاب پر اپنے تاثرات درج کیے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم اور سفارت خانے کے سینئر ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ شہباز شریف نے اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ پاکستان کی ہمدردی اور یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ایران کے عوام اور حکومت کو تعزیت پیش کی۔ ایران کو پاکستان کی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے کے دورے کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر اعظم کے مشیر طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی شہباز شریف کے ہمراہ تھے۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ قاری سید صداقت علی نے بھی ایران کے سفارت خانے پہنچ کر ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کے جوابی اقدام کو ایک تاریخی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران ایسا واحد ملک ہے جس نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی بڑی طاقت کو شکست فاش دی۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں بھی مختلف ملکوں کے سفیروں، سفارتکاروں، بین الاقوامی اداروں کے مندوبین اور ہندوستانی شخصیات نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صہیونی حکومت کے حملوں میں ایرانی شہریوں کی شہادت پر تعزیت اور ایران سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں متعین ایشیائی، یورپی، افریقی، لاطینی امریکہ کے ملکوں کے سفیروں اور عالمی اداروں کے مندوبین نے ایرانی سفارت خانے پہنچ کر ایران کے سفیر سے ملاقات کی اور صہیونی حکومت کے حملوں میں ایران کے عام شہریوں، ایٹمی سائنس دانوں اور کمانڈروں کی شہادت پر تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر ہندوستان کی اہم سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی شہریوں، شخصیات اور کمانڈروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ادھر دیگر ممالک میں بھی ایران پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور جارحیتوں کے خلاف مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ میں جنگ کے مخالفین اور مختلف ملکوں کے نمائندوں نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر میں آ کر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر میں حاضری دینے والوں میں صہیونیت مخالف امریکی یہودیوں کی تنظیم ناتوری کارتا کے اراکین بھی شامل تھے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں دیگر ملکوں کے سفیروں اور نمائندوں نے بھی صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور تعزیتی رجسٹر میں اپنے تاثرات لکھ کر دستخط کیے۔ ایران پر امریکہ کے حملے سے متعلق پاکستان میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت غربی کے جج امیر الدین رانا نے عالمی قوانین اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی اور ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست پر بدھ کے روز مزید دلائل طلب کر لیے ہیں۔ درخواست گزار وکیل جمشید علی خواجہ کے وکیل جعفر عباس جعفری ایڈوکیٹ نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا جس کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ اس حملے کے اثرات وہاں بھی ہوئے جہاں یہ حملہ ہوا اور پوری دنیا میں بھی۔ جب یہ خبر چلی کہ بحری بیڑا یہاں آ رہا ہے تو لوگوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا جرم ہوا ہے اس پر بات کر رہے ہیں کہ کس قانون کے زمرے میں آتا ہے۔ جج امیر الدین رانا نے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کو مزید وقت دے رہے ہیں تاکہ آپ اس عدالت کو مطمئن کر سکیں۔ دائر درخواست میں درخواست گزار جمشید علی خواجہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ درخواست میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے عالمی امن کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کروڑوں مسلمانوں اور ہزاروں وکلاء کو جسمانی، ذہنی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کو سیکشن 154 CRPC کے تحت بیان ریکارڈ کر کے مقدمے کے اندراج کا حکم دیا جائے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے ساتھ ہی غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری اقدام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد پر پابندیاں ختم کی جائیں، محفوظ رسائی دی جائے، غزہ کے شہری ایک چھوٹے سے علاقے میں محصور اور بار بار نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ فلسطین میں ہر گزرتے دن کے ساتھ غذائی قلت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اعلی سطحی بین الاقوامی امن کانفرنس جلد از جلد بلائی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا مزید کہنا تھا کہ منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے سلامتی کونسل کو فوری اور دو ٹوک اقدام کرنا ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ دوران صدارت فلسطین پر سہ ماہی کھلی بحث بھی ہوگی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے جولائی 2025 کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی ہے۔ پاکستان یہ ذمہ داری عاجزانہ طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت نبھائے گا۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست تمل ناڈو میں ایک پٹاخا فیکٹری میں ہونے والے شدید دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ منگل کی صبح تمل ناڈو کے شیوکاشی علاقے میں ایک پٹاخا فیکٹری میں ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب ملازم پٹاخے بنانے کے عمل میں کیمیکلز کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس حادثے میں اب تک 6 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 5 میں سے 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے اب اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت سماعت فرمائیں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
یا حسین 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 یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت
قافلے رسیدا رنج سفر چشیدا حسین نذیر فاطمے حسین
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ ماہ محرم الحرام کے سلسلے وار پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب کے لیے یہ پروگرام مفید واقع ہوگا۔
کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ قافلہ سربر کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نم گرکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نم گرکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو.
اسلام انسان کے لیے حریت و آزادی کی سوغات لے کر آیا. ظالم و جابر نظاموں کی طرف سے انسانی طبقات پر ہونے والے مظالم سے آزادی دلانے اور انسانوں کے لیے عدل و مساوات پر استوار حکومت کی تشکیل کے لیے بھی آیا اور انسانی زندگی پر حکم فرما ان توہمات اور غلط نظریات سے معاشرے کی رہائی کے لیے بھی آیا جن توہمات اور غلط نظریات نے انسانی زندگی کو اس کی اپنی مصلحت اور فلاح و بہبود کے منافی سمت میں موڑ دیا تھا. اسلام نے آ کر انسانوں کو آزادی دلائی. یہ آزادی سب سے پہلے انسان کے دل میں اور انسان کی روح کے اندر پیدا ہوتی ہے. جب انسان آزادی کی فرحت کا احساس کر لیتا ہے، زنجیروں کے ٹوٹ جانے کا احساس کر لیتا ہے، تو پھر اس کی توانائیاں اسی احساس سے متاثر ہوتی ہیں. ایسے میں اگر وہ ہمت سے کام لے اور آگے بڑھے تو پھر یہ ذہنی آزادی خارجی اور باہری دنیا کی آزادی کا راستہ بھی صاف کر دیتی ہے. اسلام نے انسانوں کے لیے یہی کام انجام دیا. آج بھی اسلام ساری دنیا اسلام بلکہ پورے عالم انسانیت کو یہی پیغام دے رہا ہے. بشر کی آزادی کے دشمن انسانوں کے ذہن و دل سے آزادی کا تصور مٹا دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اگر فکر و نظر آزاد نہ ہو تو پھر حریت کی جانب پیش قدمی کا عمل سست روی کا شکار رہے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ سرے سے ختم ہی ہو جائے. شاعر کہتا ہے،
شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی، دماغ وضع کیے دل بنا دیے تو نے،
لاچار حسینا عیش و شب ماتم حسینا،
لاچار لاچار حسینا
عیش و شب ماتم حسینا،
لاچار لاچار حسینا
عیش و شب ماتم حسینا، شب ماتم حسینا، شب شب ماتم حسینا، شب شب ماتم حسینا، جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا، جس کا ہے در کیار وہ بہنا، ہر کام پہ تھی بھائی کی غم خوار وہ بہنا، شب شب ماتم حسینا،
لاچار لاچار حسینا،
شب شب ماتم حسینا
آج ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ خود کو اس آزادی کی منزل تک پہنچائے جو اسلام کو مطلوب ہے۔ مسلم اقوام کی خود مختاری، تمام عالم اسلام میں عوام کی منتخب کردہ حکومتوں کی تشکیل، فیصلہ سازی کے عمل میں اور مستقبل کے تعین کے اقدامات میں عوام کی بھرپور شراکت اور اسلامی شریعت کی بنیاد پر ہر عمل کی انجام دہی وہ راستہ ہے جو قوموں کو آزادی دلا سکتا ہے۔ یقینی طور پر آج مسلم اقوام کو بخوبی یہ احساس ہے کہ انہیں یہ عمل انجام دینے کی ضرورت ہے۔ پورے عالم اسلام میں یہ فکر اور یہ جذبہ موجزن ہے، اور بلا شبہ یہ جذبہ سر انجام اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا۔ اگر قوموں کے دانشور اور اہم شخصیات، خواہ ان کا تعلق سیاسی شعبے سے ہو یا علمی و دینی حلقوں سے، اپنا فریضہ کما حقہو انجام دیں تو دنیا اسلام کا مستقبل یقینی طور پر سنور جائے گا۔ اس مستقبل کے سلسلے میں قوی امید پائی جاتی ہے۔
آج عالم اسلام اپنے اندر بیداری کی انگڑائیاں دیکھ رہا ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب دشمنان اسلام، وہ لوگ جو اسلامی بیداری کے دشمن ہیں، جو قوموں کی خود مختاری کے مخالف ہیں، ملکوں میں دین خدا کی حکمرانی کے اندیشے سے خائف ہیں، میدان میں اتر پڑے ہیں، اسلامی معاشروں کو الجھائے رکھنے کے لیے گونا گون حربے آزمائے جاتے ہیں، جن میں سب سے کلیدی حربہ ہے داخلی اختلافات کی آگ بھڑکانا۔ اس وقت پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرہ اور دنیا کی اقوام کربلا سے حریت و آزادی کا درس لیں۔ تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی، حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ اسی طرح کربلا میں جب آپ کو جنگ اور بیعت کے درمیان محصور کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا، ناپاک و پلید کے بیٹے ناپاک یزید نے مجھے دو چیزوں کے درمیان، شمشیر اور ذلت کے درمیان مجبور کر دیا ہے، تو یاد رکھنا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔
حضرت عاشورہ نے تمام مظلومان عالم کو مقاومت اور ظالموں کا مقابلہ کرنے والوں کو ثابت قدمی کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو ظلم اور استعمار کی زنجیروں سے آزاد کرانے والے گاندھی جی یہ تاریخی جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے، میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں لے کر آیا، میں صرف اس نتیجے کو جو میں نے کربلا کے بہادروں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد اخذ کیا ہے، تمہارے لیے تحفے کے طور پر لایا ہوں۔ اگر تم لوگ ہندوستان کو ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرو۔
شاعر کہتا ہے،
در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔
Thank you.
کربلا ایک درس گاہ ہے جس نے انسانوں میں بصیرت پیدا کی ہے، ان کو درس حریت دیا ہے، اور دشمنوں کی صف میں حر جیسے افراد کی موجودگی نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اگر حق کی جستجو میں ہو تو دشمنوں کے درمیان رہ کر بھی وہ منزل کو پا سکتا ہے۔ کربلا میں حر کی داستان اسی امر کی غماز ہے۔ ایک لمحے کی فکر نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔
مرجائے عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ روایت میں ایک گھنٹے کی فکر ہزار برس کی عبادت سے افضل ہے، تو یہ فکر کیسی ہو؟ آپ نے جواباً فرمایا، جیسی شب عاشور جناب حر علیہ السلام نے فکر کی تھی۔ اگر فکر نیک ہو تو ایک گناہگار کو لمحوں میں نجات مل جاتی ہے، دو جہاں کی سعادت اس کا مقدر ٹھہراتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر فکر میں بھلائی کے بجائے برائی ہو تو ہزاروں برس عبادت کر کے صف ملائکہ میں داخل ہو جانے کے بعد بھی شیطان لمحوں میں مردود بارگاہ الہی ہو جاتا ہے اور ابدی لعنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
حر علیہ السلام نے اپنے عمل سے دنیا کو بتا دیا کہ انسان فطرتاً ایک آزاد مخلوق ہے، وہ اپنی اس آزادی کا اظہار کسی بھی صورت میں کر سکتا ہے۔ اس کو اپنی آزادی کے اظہار کے لیے جتنے بھی مصائب جھیلنے پڑیں وہ ان کو برداشت کرتا ہے، لیکن آزادی رائے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر اس آزادی کے اظہار کے لیے دنیا کے تخت و تاج کو ٹھکرانا بھی پڑے تب بھی وہ دستبردار نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے،
یوں تو عمل سے ہوتا ہے انسان معتبر، سیرت پہ نام کا بھی مگر ہوتا ہے اثر۔ شاہد ہے جس کی شخصیت حر نامور، اقرار جس کا ہے شہدی کی زبان پر۔ جب وصف اسم مائل امداد ہو گیا، جب وصف اسم مائل امداد ہو گیا، حر ظلمتوں کی قید سے آزاد ہو گیا۔
اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آزاد انسان کی تعریف کی ہے، آزاد ہر حالت میں آزاد ہے، یہاں تک کہ سخت سے سخت مصیبت بھی اس پر آ پڑے۔ اگر مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑیں تو وہ اسے نابود کر دیتا ہے، لیکن خود نہیں ٹوٹتا اگر اسے اسیر ہی کیوں نہ کر لیا جائے۔ کربلا سے پہلے ہی مقام زوالہ پر امام علیہ السلام نے جب ابن زیاد کے لشکر کو پانی پلایا کہ جس کا سردار حر ابن یزید ریاحی تھا، تو پانی پی کر لشکر آرام کرنے لگا، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حر ابن یزید ریاحی قوت ادب و تہذیب کے ذریعے سے ایک قدم حق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، سرکار سید الشہداء نے اپنے قافلے کے مؤذن جناب حجاج بن مسروق جعفی سے فرمایا، اذان دو۔ پھر اس کے بعد حر کی جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم اپنے لشکر کے ہمراہ نماز پڑھو گے؟ لیکن خلاف توقع لشکر دشمن کے سپاہ سالار نے جواب دیا، فرزند رسول، میں تو آپ کی معیت میں فریضہ ظہر ادا کروں گا۔
یہ ادب و تہذیب سے مملو نماز کہ جس کو وہ فرزند رسول کی اقتدا میں پڑھنا چاہتا تھا، درحقیقت یہ تہذیب دشمن سے بے نیازی اور پشت دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ چیز ان کو ایک قدم خالق حقیقی سے نزدیک لے گئی، اور یہی وہ بنیادی قدم تھا جو ان کے اوپر باب رحمت کھلنے کا سبب قرار پایا۔ غرض، پورے لشکر نے امام کی اقتدا میں نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پہلے کی مانند حر بن یزید ریاحی نے امام حسین علیہ السلام کی اقتدا میں فریضہ عصر ادا کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد امام اور حر کے درمیان حالات کوفہ کے موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ گفتگو کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکے یا مدینۃ النبی جانا چاہتا ہوں، لیکن حر مسلسل یہ اصرار کر رہا تھا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت نے حر کے اس اڑیل رویے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حر یہ جملہ سن کر کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اس کے بعد اس طرح گویا ہوا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی عرب شخص مجھ سے یہ جملہ کہتا اور وہ ایسی حالت میں ہوتا جس میں آپ ہیں، تو میں بھی اس کی ماں کا تذکرہ انہی الفاظ میں کرتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں بڑی عظیم المرتبت ہیں، اور مجھے حق نہیں ہے کہ ان کو ذکر خیر کے علاوہ یاد کروں۔
اس جملے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حر کو حسین کی معرفت تھی، اور شاید اس کے ضمیر نے بھی خاموش رہنے پر مجبور کیا ہو کہ جس شخص نے ابھی ابھی اتنی عالی ظرفی کا ثبوت دیا ہے کہ اس کے جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھنا اچھی بات نہیں۔ لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات کے تحت سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ بخشش و معافی کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ کسی کو معاف کرنا آسان کام نہیں ہے، چونکہ جب وہ معافی مانگنے آتا ہے تو اس کے تمام افعال اور سلوک و برتاؤ نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن اب وہ بخشش کا جذبہ بھی کربلا میں نمایاں نظر آتا ہے۔ جب حر نے امام علیہ السلام کا راستہ روک لیا تھا تو کیا اس کے بعد اس کو یہ امید تھی کہ امام حسین علیہ السلام اس کو معاف کر دیں گے؟ حر یہ جانتا تھا کہ حسین کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ تو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو قاتل کو بھی جام شیر عطا کرتے ہیں۔ اسے یہ یقین تھا کہ میں نے امام کی شان میں گستاخی ضرور کی ہے، لیکن ابن ملجم کی مانند شمشیر سے حملہ تو نہیں کیا ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ جب حر نے دامن تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیا، اور یہ ظاہر کر دیا کہ رحمت الہی کا ایک اور مخصوص دروازہ حضرت فاطمہ زہرا کے احترام کے سبب مجھ پر کھلا ہے۔
پکار لاش کو زہرا، میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا، میرے حسین حسین، میرے غریب میرے خاک کش، میرے پیاسے میرے غریب میرے خاک کش، میرے پیاسے میرے شہید تمنا، میرے حسین حسین، پکار لاش کو زہرا، میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا، میرے حسین حسین، میرے غریب میرے خاک کش، میرے پیاسے میرے غریب میرے خاک کش، میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین حسین.
وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ روز عاشورہ نمودار ہوا، باوجود اس کے کہ عمر سعد نے حر کے منصب میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر توفیق توبہ اور ایک عجیب و غریب نور معنوی پیدا ہو گیا تھا، اور مسلسل اس کے کانوں میں وہ صدا جو اسے جنت کی بشارت کی صورت ابتدائے سفر میں نصیب ہوئی تھی، نعمت الہی کے رس گھول رہی تھی. حر انہی احساسات اور جذبات کو لیے خیمہ سرکار سید الشہداء کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کر مرکب سے اترا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دے اور آنکھوں پر پٹی باندھ دے تاکہ وہ امام کا سامنا نہ کر سکے. جیسے ہی امام علیہ السلام کے قریب پہنچا، اپنے کو زمین پر گرا دیا اور خاک پر لوٹنے لگا، اور دعا کے یہ فقرے زبان پر تھے: خدایا، میں تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میری توبہ کو قبول فرما. میں نے تیرے خاص بندوں کے دلوں کو دکھایا ہے، تیرے نبی کی بیٹی کے لخت جگر کا دل دکھایا ہے. مولا نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا: حر، اپنے سر کو اٹھاؤ. اس نے بسد شرمندگی عرض کی: فرزند رسول، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کو مدینے واپس جانے نہیں دیا اور آپ پر تمام راستوں کو بند کر دیا. کیا واقعاً میرے جیسے گنہگار کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ امام رعوف و مہربان نے جواباً ارشاد فرمایا: ہاں، تمہارے لیے بھی امکان توبہ ہے، اپنے سر کو زمین سے اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. امام علیہ السلام نے فوراً اٹھایا اور گلے سے لگا کر فرمایا: اے حر، مجھے افسوس ہے کہ تو میرا مہمان بن کر ایسے وقت میں آیا ہے کہ میرے پاس میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ حسین تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا. اے حر، حسین بہت شرمندہ ہے کہ تیری خاطر و مدارات نہیں کر سکا. شاعر کہتا ہے:
کیوں کر بیان ہو سبتے پیغمبر کے دل کا حال، عصمت کے دل کے جذبوں کا ادراک ہے محال، یہ سوچ کر ہی لرزے میں ہے پیکر خیال، کس درجہ شہ کو حر کے بچھڑنے کا تھا ملال. حر محوے گفتگو تھا شہ مشرقین سے، چشمہ رواں تھا اشکوں کا چشمے حسین سے.
پھر اس کے بعد حر نے امام سے اجازت لی اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے، کوفیوں سے شدید قتال کیا، آخر میں جام شہادت نوش کر کے اس بشارت کو پا لیا. جب حر نے جام شہادت نوش کیا تو آپ علیہ السلام حر کے جنازے پر پہنچے اور اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. اس کے سر سے جاری خون کے فوارے کو روکنے کے لیے اپنی والدہ کے مبارک ہاتھوں سے بنا ہوا رومال پیشانی پر باندھا. اصحاب امام حسین علیہ السلام نے ان کے زخموں سے چور چور بدن کو زمین سے اٹھایا اور قریب خیمہ لا کر امام کے سامنے رکھ دیا. مولا حر کے سرحانے بیٹھ گئے اور ان کے خون آلود رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا، چہرے سے غبار کربلا کو ہٹایا اور اس جملے کو فرمایا: اے حر، تو دنیا میں آزاد ہے، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، اور آخرت میں بھی نیک بخت اور خوش نصیب ہے.
شاعر کہتا ہے:
فرمایا شہ نے: اے میرے مہمان تیرے نثار، تو نے بڑھا دیا میرے انکار کا وقار، تارے حیات دی ہے یہ تیرے لہو کی دھار، اسلام اب رہے گا صدا تیرا زیر بار، دہرایا جائے گا تیرا کردار حشر تک، روئیں گے تجھ پہ میرے عزادار حشر تک. ناگاہ حر کے چہرے کی رنگت بدل گئی، تصویر زیست موت کی صورت میں ڈھل گئی، خوشبو کی طرح روح بدن سے نکل گئی، غم کی چھری حسین کے سینے پہ چل گئی، بولے کاہ بھر کے میرا بھائی مر گیا، میں دیکھتا رہا میرا مہمان گزر گیا۔
میدان میں لڑکھڑا کر گرنے برباد صاف کر دو ماں بات ماں کے صدقے خر کو معاف کر دو جا کر علم کے اس کو سائے
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هارا پدوتیان هایرین رادیو